الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی گئی ہے. سورۃ الروم مکی سورت ہے اور اس میں ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم ایران اور روم کی حکومتوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا ذکر بھی فرمایا. ایران میں مشرکین آباد تھے اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. بہرحال اس وقت بڑی جنگ ہوئی اور بڑا فساد بھی مچا گرد و پیش کے علاقے میں، اور وہیں قرآن حکیم نے یہ بشارت دی کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو رومی آج مغلوب ہیں وہ غالب ہو جائیں گے، اور اسی دن ایمان والوں کو بھی نصرت عطا ہوگی. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. پھر بدر کا دن آیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر فتح عطا فرمائی، اور عیسائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رومیوں پر فتح عطا فرمائی. یہ تفصیلات اس صورت کے آغاز میں آتی ہیں. البتہ وہاں وہ جس جنگ کا ذکر ہوا روم اور ایران کے درمیان میں، اور اس کے نتیجے میں ایک فساد جو مچا تھا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس آیت میں جس کی ابھی تلاوت کی گئی. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے. فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا گیا کہ خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگوں نے جو اعمال کیے ان میں سے کچھ کا مزہ اللہ تعالیٰ انہیں چکھائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں یعنی اللہ کی طرف پلٹیں. یہ آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41، اس پر کچھ کلام کرنا مقصود بھی ہے. پہلے تو یہ فساد کا ذکر جو آیا یہ اس جنگ کی طرف بھی اشارہ، یہ تو ہے نزول کے اعتبار سے کہ جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور ایک بڑی جنگ کا معاملہ پیش آیا اس کی طرف بھی اشارہ. البتہ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے بہت کچھ باتیں بیان کی ہیں عموم کے اعتبار سے، اور لفظ فساد جو آیا کہ خشکی میں اور تری میں فساد مچ گیا، تو اس فساد کے ذیل میں، اس کے بیان کے ذیل میں اجتماعی طور پر جو حالات لوگوں پر وارد ہوتے ہیں، وہ زلزلوں کی صورت میں ہوں، وہ طوفانوں کی صورت میں ہوں، وہ شدید بارشوں کی صورت میں ہوں، وہ قحط کا معاملہ آ جائے، وہ قتل و غارت گری کا بڑھ جانا، وہ وبائی امراض کا پھیل جانا، وہ لوگوں کے آپس کے اندر نسل کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر جنگوں کا ہو جانا، وہ بے سکونی کا معاملہ آ جانا، وہ برکت کا اٹھ جانا، وہ چوری ڈاکے قتل اس میں اضافے کا معاملہ ہو، یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے ذیل میں بیان کی گئیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، بالخصوص یہ اجتماعی حالات جو لوگوں پر وارد ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے تفاسیر کی روشنی میں رکھی ہیں، یعنی قتل و غارت گری کا بڑھ جانا، وبائی امراض کا بڑھ جانا، مہلک بیماریوں کا بڑھ جانا، طوفانوں کا آ جانا، شدید بارشوں کا آ جانا، سیلابوں کا آ جانا، اینڈ سو آن، یہ سارا اس کے ذیل میں. تو فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں فساد مچ گیا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ آیت اور اس جیسی بہت ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ اکثر لوگوں پر آنے والے جو مصائب ہیں ان کی وجوہات ان کے اپنے اعمال ہوا کرتے ہیں. پھر اس کے ذیل میں دو اہم باتیں یہ بھی ہیں کہ کچھ ظاہری اسباب ہوا کرتے ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہوا کرتے ہیں. زمین پر زلزلوں کا آنا، بارشوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، سیلابوں کا آنا ظاہری اسباب بھی ہیں، مگر باطنی اسباب کیا ہیں؟ وہ باطنی اسباب لوگوں کے اعمال بھی ہوا کرتے ہیں. لوگوں کے اعمال کے بگاڑ کی وجہ سے بھی یہ اجتماعی طور پر حالات اللہ کی طرف سے لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں. تو کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں. اسی طرح ہم پیغمبروں کے واقعات کو بار بار قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں، خاص طور پر جن رسولوں کی داستانیں قرآن کریم میں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان قوموں میں جہاں شرک تھا وہاں اور بگاڑ بھی پیدا ہوا. شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, ناپتول کی کمی کا جرم ان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم ہے, ہم جنس پرستی ہوموسیکچوالٹی کا گندا عمل اس قوم میں اجتماعی طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون اور آل فرعون کی طرف, تو وہاں سیاسی جبر تھا, ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. تو جن قوموں کے حالات کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا وہاں شرک کا ذکر بھی آتا ہے, کفر کا ذکر بھی آتا ہے. سیاسی سطح پر, معاشی سطح پر, معاشرتی سطح پر بگاڑ کا ذکر بھی آتا ہے, اور پھر ان قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم ہے تو طوفان ان پر مسلط کیا گیا, آسمان سے بھی پانی برسا, زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا. اسی طریقے پر شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, زلزلہ بھی آیا ہے, زوردار چیخ کا عذاب بھی ان پر مسلط کیا گیا ہے, آسمان سے شولے بھی ان پر برسائے گئے, فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا ہے. اسی طریقے پر قارون کو دھسایا گیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی, اس قوم کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا, اس قوم کے لوگوں کو اندھا بھی کیا گیا, اس قوم کو ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق بھی کر دیا گیا. اس سے حاصل کیا نکلتا ہے؟ یہ جو اجتماعی حالات لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں کئی مرتبہ, یہ ذہن میں رکھیے گا, کئی مرتبہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے معاملہ ہوتا ہے, اور کبھی یہ جو اجتماعی حالات ہم دیکھتے ہیں یہ سزاؤں کے طور پر بھی لوگوں پر مسلط کیے گئے ہیں. اس پر ایک جملہ ذہن میں اور رہے کہ لوگوں پر ان حالات کے مسلط ہونے کی ایک وجہ وہ میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں. جیسے میں نرس کیا تھا, کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں, کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں. تو کچھ فزیکل کازز ہوتی ہیں اور کچھ میٹا فزیکل کازز ہوتی ہیں. یہ کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی ان قوموں پر عذاب آئے, جن میں زلزلے بھی شامل ہیں, جن میں طوفان بھی شامل ہیں, جن میں دھسایا جانا بھی شامل, جن میں پتھروں کا برسایا جانا بھی شامل, جن میں بستیوں کو پٹخ دیا جانا بھی شامل ہے. اور یہ ہماری تنبیہات کے لیے ہوا کرتا ہے, بچ جانے والوں کی عبرت کے لیے ہوا کرتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی میں اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. یہ بھی اللہ کی شان کریمی کا بیان, دو مرتبہ قرآن کریم میں کہ اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں میں سے ہر کرتوت اور ہر گناہ پر پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کسی جاندار کو اللہ باقی نہ چھوڑے, کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑے. بلکہ یؤخرہم, لیکن اللہ مؤخر فرماتا ہے, تو سارے کرتوتوں پر, سارے گناہوں پر پکڑ نہیں فرماتا. فرمایا کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے. اچھا, اس میں بھی ایک اور حکمت کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ لوٹیں, وہ پلٹیں اللہ کی طرف, وہ توبہ کریں اللہ کے حضور, استغفار کریں اللہ کے حضور, اپنے معاملات کو سیٹل کریں, سیٹ کریں, درست کریں, اصلاح کریں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں. یہ ہے نقطہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی کچھ سوالات آتے ہیں, کیا ہمیشہ کچھ کیفیات آتی تو وہ ہمیشہ عذاب ہوا کرتا ہے؟ ضروری نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے, اکثر ایسا ہوا کرتا ہے, ورنہ فزیکل کازز کی وجہ سے بھی کچھ حالات زمین والوں پر مسلط ہوتے ہیں, لیکن بھول نہ جائیں میٹا فزیکل کازز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, بھول نہ جائیں باطنی اسباب بھی ہوا کرتے ہیں, بھول نہ جائیں لوگوں کے اپنے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے بھی اجتماعی طور پر یہ مصائب مسلط کیے جاتے ہیں. پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے طور پر بنایا. بار بار ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لے, تمہاری آزمائش کا معاملہ کرے. کبھی اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں, ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, شر اور خیر, برے اور اچھے حالات, ان کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کا اہتمام کر رہے ہیں. والینا ترجعون, اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا. تو جو بیت رہا ہے بہرحال وہ امتحان ہے. اچھا, زمین پر نیک لوگوں پر بھی مشکلات آتی, نیک لوگوں پر بھی مصائب آتے ہیں. حساس ترین سوال تو یہ ہو سکتا ہے نا, انبیاء پر بھی مصائب آئیں, مشکلات آئی ہیں, تکالیف آئی ہیں, یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے کہا گیا, یہ اس نوعیت کی آیات میں ایک تو اجتماعی حالات کا ذکر آ رہا ہے, اور اجتماعی حالات جب اللہ کی طرف سے کبھی عذاب کے طور پر مسلط ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی اکثر اعمال کی وجہ سے یا اکثریت کے اعمال کی وجہ سے، انفرادی سطح پر ممکن ہے کچھ لوگ نیک ہوں لیکن جب حالات اللہ کی طرف سے مسلط کیے جائیں کبھی سزا کے طور پر کبھی تنبیہ کے طور پر تو نیک اور بد سبھی اس سے متاثر ہوں گے، بالآخر تو فیصلہ آخرت میں ہونے۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ کے نیک بندوں پر بھی تو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، انبیاء ہیں، انبیاء تو خطاؤں سے پاک ہیں، گناہوں سے بالکل پاک ہیں، تو انبیاء پر آنے والے مصائب یا آزمائشوں کا معاملہ جس پر وہ صبر کرتے ہیں اور استقامت کا پہاڑ بن کر ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کئی مرتبہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ آزمائی سے گزارتا ہے، مشکلات ان پر آتی ہیں، مصائب ان پر آتے ہیں، تو یہ ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ باتیں آنے والے مصائب مشکلات اگر یہ لوگوں پر آئیں، نیک لوگوں پر بھی آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آخرت میں وہ پاک صاف ہو کر پیش کیے جائیں گے۔ بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندے کو کوئی بلند درجہ دینا چاہتا ہے لیکن بندے کے اعمال ایسے نہیں کہ وہ اعمال کی وجہ سے اس بلند درجے کو حاصل کر لے، تو اللہ کسی سختی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں اس کو مبتلا کرتا ہے، صبر کی توفیق بھی دیتا ہے اور وہ اس سے گزرتا ہے، بلند درجہ پا لیتا ہے۔ اسی کے ذیل میں یہ بھی رکھا کیونکہ زندگی امتحان کے لیے، تو کبھی کسی کے ظاہری حالات کو اگر ہم پریشان کن دیکھیں تو اس کی بنیاد پر اس کا اللہ کی نگاہوں میں کوئی برا ہونا یہ گمان و تصور ہمارا قائم نہ ہو جائے، اس کی حالت تو ایسی ہو گئی، اس کے ساتھ تو یہ مشکل آ گئی، اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا میں کسی کو محض خوشحالی میں دیکھ کر، آسودگی میں دیکھ کر، عیاشیوں کے سامان میں دیکھ کر یہ نہ تصور کیا جائے کہ اللہ اس سے بڑا راضی، بھائی فرعون کے پاس بھی تو محلات اور آسائشیں تھیں، بڑے بڑے مجرموں کے پاس بھی ہیں۔ تو ان ظاہری کیفیات کو دیکھ کر افراد کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کئی مرتبہ نیک لوگوں پر امتحانات بھی آتے ہیں اور کئی مرتبہ مجرموں کو خوب دنیا میں مل جاتا ہے۔ پھر ایک اصولی بات ایک حدیث میں آتی ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہاں مصائب بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا بھی نظر آتا ہے کہ اللہ کے ماننے والے مشکلات میں ہوتے ہیں اور اللہ کے باغی، نافرمان اور سرکش اور دین دشمن بڑے مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کافر کو کچھ دینا بھی چاہتا ہے دنیا میں دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اور ایمان والوں کے ساتھ اگر مشکلات اور مصائب لگے ہوئے ہیں تو کئی مرتبہ وہ ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، کچھ مرتبہ وہ ان کے درجات کی بلندی کا، اور سب سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کے لیے وہ ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج اس آیت کا جو انتخاب کیا گیا، آخری الفاظ ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف۔ اس آیت کریمہ کا آج جو انتخاب کرنے کی وجہ ہے وہ اس وقت جو شدید بارشوں کا معاملہ ملک بھر میں ہے اور خاص طور پر یہ راول پنڈی اور پنجاب کے خاص علاقوں کے اندر جو کچھ کیفیات اس وقت ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن حکیم رہنمائی ان حوالوں سے بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی بہت سارے پہلو ہوں گے، اگر ظاہر کے اسباب دیکھیں، جیسے دو تین سال پہلے کی بات ہے سندھ کے علاقے میں سیلاب آئے تھے، اور ثابت شدہ بات ہے کہ جو دریاؤں کا بہاؤ ہوتا ہے سیلابی صورت میں، ان کی جو گزرگاہیں ہوتی ہیں، ندی نالے جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں بڑے بڑے پتھر بھی دکھائی دیتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے پانی گزرتا ہے، اور وہاں پر تعمیرات ہو رہی ہوں، وہاں پر رہائشی منصوبے بنائے جا رہے ہوں، اور کوڑیوں کے مال ان زمینوں کو بیچا جا رہا ہو اور اس کے بعد تباہی مچتی ہے، تو پھر ہم سر پیٹ لیتے ہیں۔ یہ ہماری بیڈ گورننس کے نتائج بھی ہیں، چاہے وہ سندھ کی سطح پر ہو، دیگر مقامات پر ہو۔ دریاؤں کی صفائی کا معاملہ، اسی طرح ڈیموں کی تعمیر کا معاملہ، تاکہ اس پانی کو جو اللہ کی طرف سے میسر آ رہا ہے اس کو محفوظ رکھا جا سکے اور آگے استعمال کیا جا سکے، یہ اگر ہماری بیڈ گورننس ہے اور ہم یہ کام نہیں کر پا رہے تو اس پر بھی ریویو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، لیکن میں مجموعی اعتبار سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں زلزلوں کا معاملہ بھی، کراچی کے بعض علاقوں میں پچھلے دو مہینے میں ایک جگہ سوا مہینہ مستقل 40 دن تک مستقل جھٹکے، ایون یہاں تک ہوا کہ لوگ گھروں سے باہر نکل کر کرکٹ کے اور کھلے میدانوں میں راتوں کو سوتے تھے، یہ مستقل ہوا ہے۔ اور پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر زلزلوں کے مستقل جھٹکے ہم محسوس کر رہے ہیں، روزانہ اخبارات میں ہر دوسرے تیسرے دن خبر آ رہی ہوتی، اور اگر کبھی سیلاب کی کیفیت سندھ میں رہی, اس وقت پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر ہے, خبریں بھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو کم سے کم ان امور میں تنبیہات کو تو لیں. ہمارا حال تو کیا ہے, کراچی میں ساحل سمندر ہے, ذرا خبریں آتی ہیں کہ جناب طوفان آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, طوفان آنے والا ہے, تو لوگ جناب موٹر سائیکل لے کے, گاڑیاں لے کر, کولر بھر کے, سارا اہتمام کر کے سمندر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں وہ دفاع 144 لگائی جاتی ہیں اور پولیس والے بیریئرز لگاتے ہیں, بھائی آگے مت جاؤ, تو ان بیریئرز کو لاتے مار کے سمندر میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وکٹری کا نشان بناتے. کس بات کی وکٹری ہے؟ ہاں, اور سمندر کے پانی میں پیر رکھ کر کھڑے ہو کر نشان بناتے ہیں وکٹری کا. اچھی بات ہے, یہ ہماری حالت. اور آئیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21, کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر بادلوں کو دیکھتے تو کبھی حالت سجدہ میں ہوتے, آندھی چلتی حالت سجدہ میں ہوتے. پوچھا جاتا, حضور بادلوں سے تو بارش برسے گی, کہا قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے, قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے, بڑے خوش ہوئے تھے, ہلّا گلّا کرنے کا اہتمام کیا تھا, پلان کیا تھا کہ ہلّا گلّا ہوں گے, انٹرٹینمنٹ ہوگی, انہیں بادلوں میں عذاب تھا ان کے لیے. تو اللہ کے رسول کا معمول کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بادلوں کو دیکھتے تو کبھی حضور استغفار کرتے, اور آندھی چلتی حضور استغفار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم, سجدے کی حالت میں چلے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. بارشوں کے معاملات پر کیا ہوتا؟ ایک معاملہ ہمارے علم میں, جب بارشیں نہ ہو تو کیا ہو؟ جی, نماز استسقاء ادا کی جائے, بارش کے حصول کے لیے, نزول کے لیے دعا کی جائے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب بارش نہ ہوتی تب بھی نماز کا اہتمام کرتے, تب بھی دعا کا اہتمام کرتے. یہ مستقل وظیفہ اللہ کے رسول کا علیہ السلام, مستقل عمل ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں, 153 میں, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو بارش نہ ہوتی تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے, نماز کا اہتمام کرتے. اور سنیں, بارش بہت شدید ہو جاتی, بارشیں بہت شدید ہو جاتی تب بھی اللہ کے رسول نماز کا اہتمام کرتے, تب بھی سجدے میں ہوتے, تب بھی دعاؤں کا اہتمام کرتے. آپ اور ہم غور کریں, خبریں تو ہم پڑھ لیتے ہیں, کیجویلٹیز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, اور اب تو یہ معمول کی بات. اللہ ہمیں معاف کرے ہماری بے عزتی کو, اللہ ہمیں معاف رکھے, لیکن کیا رجوع اللہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ سے مانگنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مستقل معاملہ تھا, یعنی نمازوں کا اہتمام, استغفار کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, رجوع اللہ کا اہتمام. نہیں دیکھ رہے ہم ان چیزوں کو, ہم نہیں دیکھ رہے ان چیزوں کو. تو نہیں ہو رہی بارش تو بھی نماز ہے اور دعا ہے, اور بارش شدید ہو جاتی تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز کا اہتمام کرتے, سجدوں کا اہتمام کرتے, استغفار کا اہتمام کرتے, اور اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرتے. موقع ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند جو دعائیں ہیں میں یاد دہانی کرا دوں, یقیناً بعض ساتھیوں کو یاد بھی ہے اور ان کے معمول میں بھی شامل ہے. اللہ کے نبی بارش کی دعا کرتے, تو بارش کون سی بارش؟ الفاظ ہمیں ملتے ہیں بخاری شریف میں, اللہم سیبا نافعا. جیسے ہم حدیث میں علم کے حوالے سے دعائیں پڑھتے ہیں نا, اللہم انی اسألوک علما نافعا, صرف علم نہیں, اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما. تو اللہ کے نبی کیا دعا کرتے علیہ السلام؟ اللہم سیبا نافعا, اللہ ایسی بارش عطا فرما جو نفع دینے والی ہو, جو فائدہ دینے والی ہو. کراچی میں تو بیٹھ کر بارش کی دعا کرتے بھی ذرا احتیاط ہم کرتے ہیں, اس لیے کہ جو حشر ہے وہاں پر, یہ میں نے پچھلے جمعے کراچی میں بھی بیان کر دیا, یعنی ڈی ایچ اے بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے, شہر بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے, کھنڈر بنا کے رکھا ہوا ہے شہر کو, یہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں بارش کی دعا کرتے بھی لوگ بےچارے تھوڑا احتیاط کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں دعا ضرور کرو, لیکن اللہم سیبا نافعا, اللہ وہ بارش عطا فرما جو نفع دینے والی ہو. پھر ایک بڑی قیمتی دعا میں پڑھ کر آپ کو سنائے دیتا ہوں, یہ بھی بخاری شریف میں ہے, کہ جب ضرورت سے زیادہ بارشوں کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول کی کیا دعائیں ہوتی, اور دیکھیں کتنے پہلو اس کے اندر ہیں. حضور دعا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم حوالینا, اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا, آبادیاں ہیں تو ان کے ارد اور گرد میں اللہ بارش کو برسا دے. ولا علینا, اور ہم پر نہ برسا. کیا مطلب؟ شدید بارش کی بات ہو رہی ہے, جب شدید بارش ہوتی تو یہ دعا اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام، اللہم حوالینا، اللہ ہمارے ارد گرد میں، سببز کہہ لیں، مضافات کہہ لیں، اللہ ان میں برسا، ولا علینا، اور ہم پر نہ برسا، اللہم علی الاکامی، اللہ ٹیلوں پر برسا دے، والجبالی، پہاڑوں پر برسا دے، والآجامی، جنگلات میں برسا دے، والضرابی، اونچے میدانوں میں اللہ برسا دے، والاودیتی، اور وادیوں میں برسا دے، وَمَنَابِتِ الشَّجَرْ، اور اللہ درختوں کی جڑوں میں بارش کو برسا دے۔ سبحان اللہ، اللہ کہاں کہاں، ٹیروں پر، اللہ پہاڑوں پر، اللہ جنگلات میں، اللہ اونچے میدانوں میں، اللہ وادیوں میں، اور اللہ درختوں کی جڑوں میں بارش کو برسا دے۔ تو اللہ نفع والی بارش یہ عمومی دعا، اور شدید بارش ہو جائیں تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے۔ میرے علم میں ہے، میں نے خود ایک امیج کو کہیں سے حاصل کر کے پرنٹ نکلوایا ہے، کہ آج سب کچھ سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، لیکن کیا یہ انفارمیشن کے لیے، یا یہ ایکشن کے لیے؟ آج اتنی انفارمیشن، اتنا بلک آف نالج ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کیا وہ ہمارے عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ ہمارے عمل میں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے؟ ہمارے عمل میں وہ دکھائی دیتا ہے؟ جمعے کے دن آگے جی سورہ کہف کی تلاوت، یہ 100 جگہ سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے معمولات میں سورہ کہف کی تلاوت ہے باقاعدہ جمعے کے دن، شب جمعہ یا جمعے کا دن؟ کیا میسج کر کے فارغ ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ ہم سب کے پاس میسج میں ہوگا، لیکن کوشش کریں، ہم نے بھی دعا کا اہتمام بھی کیا، ترجمہ بھی سامنے آ گیا، گھر والوں کو بھی پڑھوائیں اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی توجہ دلائیں۔ اسی طرح ایک دعا بڑی پیاری ہے، بارش کے بعد کی، یہ بھی اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ بتا دینا کہ جہاں رسول اللہ نے تعلیم نہ دی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا ایک جملہ، دین سب کے لیے بالکل ہے، لیکن دین کیا ہے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر بندے کے دنیا سے جانے کے بعد کی بھی رہنمائی دیتا ہے۔ آپ چیک کریں، بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا، بہت ساری ہدایات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، بندہ چلا گیا، بہت سارے احکامات ہیں۔ تو جب بندہ دنیا میں موجود ہوگا تو دین کی کیا تعلیم ہوگی؟ کوئی گوشہ بتا دینا جہاں امام الانبیاء نے تعلیم نہ دی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دعا ہے بارش کے بعد، وہ کیا ہے؟ حضور دعا کرتے یا پڑھتے، مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، ہم اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نوازے گئے، ہم اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نوازے گئے۔ تو یہ برکت ہے، بہرحال اس کو مام مبارکہ بھی تو کہا ہے قرآن نے، برکت والا پانی، جو بارش کا پانی ہے اس میں اللہ کی برکتیں بھی ہیں۔ تو بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش ہو جانے کے بعد یہ دعا ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نوازے گئے۔ اور شدید بارشوں پر وہ دعا ہے جس کا ہم نے اہتمام کیا، اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام کی ان دعاؤں کو بھی، اور معاف کیجئے گا، روزمرہ کے ان معمولات کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معمولات میں اس کو شامل کر سکیں۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹیں۔ ہمارے لیے تنبیہ کیا ہے، یہ زلزلوں کے جھٹکے اور یہ طوفانی بارشوں کا معاملہ، اور کبھی یہ سیلابوں کی کیفیات، اور پھر قتل و غارت گری کے معاملات، یعنی کس کس بات کا میں ذکر کروں، ہم سب واقف ہیں، کس کس بات کا میں مرثیہ کہوں، اتنا کچھ ہو رہا ہے ہم سب، ہمارے ساتھ اتنا بیت رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا دل نرم ہو رہے ہمارے؟ کیا لعلہم یرجعون کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی؟ کیا اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے پلٹنے، اللہ کی طرف پلٹنے کا کوئی ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے کہ اجتماعی توبت ہم اور بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ہماری بے حسی غزہ کے معاملات پر ہم سب کے سامنے، اور ہم یہ بیان چھوڑیں گے نہیں، یہ بات بیان ہوتی رہے گی، کرتے رہیں گے۔ غزہ کا معاملہ ہم سب کا ٹیسٹ ہوا، اور امت کی مجموعی بے حسی ہمارے سامنے، مملکت خداداد پاکستان میں آ جائیں، سیاسی انتشار ہمارے سامنے، سیاسی جبر ہمارے سامنے، اور غلط قسم کے فیصلے ہمارے سامنے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہمارے سامنے، اشرافیہ کو نوازے جانے کے معاملات ہمارے سامنے، عوام کی زندگی اور اجیرن ہو ہمارے سامنے، اور لوگوں کے گھر محفوظ نہ ہو، ان کی عورتوں کی چادریں محفوظ نہ ہو ہمارے سامنے، مگر ہماری ڈھٹائی اور بڑھ رہی. اب ایک جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو ماضی میں ہم دبے الفاظ میں رکھتے رہے اور ابھی بھی مناسب اور محتاط الفاظ میں رکھنا چاہیں گے، لیکن ہم چاہیں گے حکمرانوں تک بھی ہمارے بات پہنچے اور وہ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں. کیا بات ہے؟ کیا رسول اللہ کی ناموس صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدسات کی ناموس اور حرمت، مقدسات سے مراد خود قرآن حکیم بھی ہے، انبیاء کی ذات بھی ہے علیہ السلام، اور صحابہ کرام بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، امہات المؤمنین بھی ان میں شامل، اہل بیت بھی ان میں شامل، ان مقدسات کی توہین کا معاملہ، یہ ہم نے ماضی میں بھی دبے الفاظ میں سرسری انداز میں بات رکھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر یہ گستاخیوں کا معاملہ، فحش کانٹینٹ تو ہے ہی ہے جو شرم اور حیا کو برباد کر دینے والا اور فیملی سسٹم کو برباد کر دینے والا، ہماری ظاہری اور باطنی صحت کو برباد کر دینے والا، یہ تو ہے ہی ہے معاملہ جو کہ غلط ہے، یہ شیطانی ہتھکنڈے ہیں جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے، تباہ ہوتی ہے امت پوری. وہ تو تھا ہی تھا، مگر اب یہ فحش کانٹینٹ سے آگے بڑھ کر معاملہ گستاخانہ کانٹینٹ تک اور گستاخیوں تک پہنچا، اور یہاں ایف آئی اے کے لوگ پریشان، پی ٹی اے کے لوگ پریشان، ریاستی اداروں کے بعض لوگ پریشان، بعض اہم ذمہ داران مختلف وزارتوں میں وہ پریشان، ججز پریشان، وکلاء پریشان، علماء پریشان، عوام الناس میں سے بعض لوگ پریشان، کہ معاملہ وہاں تک جو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جنرلی کیا بات آپ کے سامنے رکھی، عموم کے اعتبار سے مقدسات کی توہین، قرآن پاک کی توہین، انبیاء کی توہین، امہات المؤمنین کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، اہل بیت کی توہین، اور یہ بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا اس پر، اور پریشان ریاستی اداروں کے کچھ افراد بھی پریشان، ریاستی اہلکار بھی پریشان، حتیٰ کہ پھر انہوں نے عموم کے اعتبار سے کچھ پیغامات ریکارڈ کروائے مختلف اہل علم سے، ہمیں بھی کہا جی آپ بھی دو تین میسیجز ریکارڈ کروا دیں، جو ہم موبائل فون پہ کال کرتے تو ویٹنگ پہ میسج آتا ہے نا، تو ماضی میں آپ نے میسج سنے ہوں گے، بھائی ذرا خیال کیجئے سوشل میڈیا کے استعمال میں، اپنے بچوں کا خیال کیجئے، یاد آیا؟ یہ پیچھے یہی سب کچھ تھا. اب اس پر کچھ لوگوں نے کوشش کی، ریاستی اداروں نے کوشش کی، ایف آئی اے نے کوشش کی، اسی طریقے پر پی ٹی اے نے کوشش کی، قرآن بورڈ ایک ہے ان کے حضرات نے کوشش کی، بعض علماء نے کوشش کی، بعض اہل علم نے کوشش کی، بعض وکلاء نے کوشش کی، اور جو بھی یہ پورا مناسب طریقہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی چھان بین کرنا اور پھر ان کو ٹریک کرنا، یعنی ان کا تعاقب کرنا کہ یہ گستاخیاں جو کر رہے ہیں ان کا پورا پروف ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ سارے پروف حاصل کیے گئے، ریاستی اداروں نے اس میں اپنا رول پلے کیا اور کئی سینکڑوں تک یہ بات پہنچی، یہ کرنے والے تو تعداد بہت زیادہ ہوگی، سینکڑوں وہ لوگ ہیں کہ جن کو گرفتار کیا گیا اور ریاستی ادارے نے گرفتار کیا، اور جو ایک ضابطے کی کاروائی ہوتی ہے کہ جب شواہد موجود ہوتے ہیں اور اس کے دلائل موجود ہوتے ہیں تو بھی تعاقب کر کے خفیہ انداز سے، پوشیدہ انداز سے گرفتاریاں کی جاتی ہیں. یہ سارے ضابطے کی کاروائیاں پوری کر کے 700 افراد کو گرفتار کیا گیا، یہ تعداد بہت زیادہ ہے، 700 جو گرفتار ہوئے ان کے بارے میں پورے دلائل شواہد سب موجود. اس پر کچھ لوگ ہمارے ہاں کھڑے ہوئے اور یہ بات یہ چلی، ہم نے بھی کہا جس کا جرم ثابت ہو سزا دو، چاہے وہ ناموس رسالت محمد مصطفیٰ کریم کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ 295C کا قانون اس کا اطلاق ہونا چاہیے، یا اس طرح کے معاملات ہیں، جرم جس کا ثابت ہو جائے، ہم تو اس کی بات کر رہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ عوام اپنے ہاتھ میں قانون لیں، ہم چاہتے کہ ریاستی ادارے جو ان کے فورمز ہیں وہاں سے جرم کی سزا کا اعلان بھی ہو اور اس کا نفاذ بھی ہونا چاہیے. لیکن بعض ہمارے لبرلز، بعض ہماری این جی اوز کے لوگ، اور بہرحال مغرب کے پروردہ لوگ جو چاہتے کہ روح محمد نکال دی جائے مسلمانوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پروردہ لوگوں نے پھر جناب کیسز ظاہر کیے کہ نہیں نہیں یہ تو جناب لوگوں کو جھانسے میں ڈال کر ان سے جو پیسے بٹورنے کی باتیں، یہ جھانسے میں ڈالا جا رہا ہے، غلط الزام لگائے جا رہے ہیں گستاخیوں کے اور ان کو گرفتار کر کے پیسے کمانے کی بٹورنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ پلی لے کر کچھ لوگوں نے یہ جو کاروائیاں ہوئیں اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں گئے اور اپنے وکلاء کو پیش کیا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاروائی چلی. مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا کہ 18 دن تک تو جج صاحب نے اجازت دی، کن کو؟ یہ جو این جی اوز کے پروردہ سیکولر قسم کے لوگ تھے، آؤ جی دلائل پیش کرو، کیا ہوا؟ وہ جی یہ گستاخی کا لگا دیا الزام، وہ گستاخی کا لگا دیا الزام. اور آپ کو پتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں طے ہوا تھا کہ اب اس طرح کی جو کورٹ کی پروسیڈنگز ان کو نشر بھی کیا جائے گا. 18 دن تک کیا نشر ہوا؟ جناب یہ الزام غلط لگا ہے، ان کو جھانسے میں ڈالا گیا ہے، ان سے پیسے بٹورنے کا معاملہ، یہ معاملہ دیکھیے، یہ الزام لگا، یہ جو بتا رہے ہیں یہ الزام لگا، یہ کیا بتا رہے ہیں جناب؟ یہ گستاخی، یہ گستاخی. 18 دن تک تو یہ نشر ہوا. تو جن لوگوں نے وہ محنت کی تھی کہ پورے شواہد کے ساتھ ریاستی اداروں کے ذریعے سے ایسے مجرمین کو گرفتار کیا جائے، جب ان کی بولنے کی باری آئی، ان کے بھی تو وکلا ہیں، تو جج صاحب نے فوری سماعت جو ہے وہ لپیٹ دی، کہا جس پہ کمیشن بنا دیا جائے. بہرحال ان جج صاحب کا بھی تعاقب ہوگا، اور جو کچھ ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کے خلاف بھی جائیں گے، اور ان کے خلاف جو عدالتی کاروائی کا آپشن ہوگا اس کو بھی اختیار کیا جائے گا. کچھ ان لوگوں نے جو اس مسئلے کے حوالے سے ایکٹیو ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی جج صاحب کے بارے میں اپنے کامنٹس دیے کہ جناب یہ جو 18 دن تک آپ نے سارا نشر کرنے کی اجازت دے دی، اور جن لوگوں نے اتنے مہینوں سے یا کب سے اتنی محنت کر کے شواہد جمع کر کے ان مجرمین کے حوالے سے کاروائیاں کروانے کا معاملہ کیا، تو ان کے حوالے سے شواہد تو دیکھ لیں، بولنے کی تو اجازت دیں، کچھ کیس پیش کرنے کی تو اجازت دیں. جج صاحب نے غصے میں لپیٹ دیا. یعنی رسول اللہ کی واضح حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی واضح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، آپ نے فرمایا جب تک کسی معاملے کے دونوں فریقوں کی بات مکمل طور پر نہ سن لو، تب تک کوئی نہ رائے قائم کرنا نہ کوئی فیصلہ دینا. اصولی بات ہے، اس دنیا میں مسلمہ بات ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی معاملے اور مقدمے کے دونوں فریقوں کو جب تک سن نہ لو، نہ کوئی رائے قائم کرو نہ کوئی فیصلہ کرو. تو ایک ٹائٹل لگا، صحیح لگا کہ انصاف کا قتل ہوا، اور جناب وہ کمیشن انہوں نے بنا دیا گیا اور بنایا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کمیشن بنانے، جیسے عام طور پر کمیٹیاں بنتی ہیں، تو کمیشن بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو سائڈ پہ ڈال دیا گیا، اور ان میں سے پھر گستاخوں کو بڑے آرام سے سیف پیسج دے دیا جائے گا پاکستان سے باہر جانے کا. اور یہ کاروائیاں ہمارے ملک میں ہوتی رہیں، گستاخوں کو یہاں سے ریلیف دیا گیا اور حکومتی سرپرستی میں ملک سے باہر بھیجا گیا. تو بہرحال ہمارا خیال تو یہ ہے کہ کوئی اس پر کمیشن سے آگے بڑھ کے ٹریبیونل بننا چاہیے تھا کوئی، یا اس اعتبار سے کوئی پارلیمانی کمیٹی بنتی، تاکہ ان معاملات کے پیش کرنے میں کوئی سخم یا کوئی کمی کا معاملہ ہو تو وہاں پر دیکھ لیا جائے. لیکن وہ کمیشن بنا کے لگتا ہے کہ معاملے کو سیٹل کرنے کی، سیٹل کرنے سے مراد ان کو بچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ انہی بعض لبرلز کی طرف سے یہ باتیں آ گئی ہیں، اصل تو وہ کھلتا ہے 295C کا معاملہ، کہ گستاخ رسول کا جرم ثابت ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کروایا جائے. ایک جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا وہ کھلتا ہے مغرب کو، اور ایک گستاخیاں جو رسول اللہ کی شان میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مغرب کو کھلتی ہیں باتیں، اور یہ اپنے پروردہ لوگوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں قوانین ختم ہوں. اور پھر ہم یاد دہانی کرا دیں کہ آج تک کسی ایک گستاخ کو بھی اس قانون کے تحت سزا نہیں دی گئی، سینکڑوں گرفتاریاں ہوئیں. ہمارا کہنا یہ ہے ایک بھی مجرم نہیں تھا اس میں، ایک بھی نہیں تھا کیا؟ سینکڑوں گرفتاریاں، سینکڑوں کے مقدمات چلے، ایک شخص کو آج تک ہم کہنے جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو تو سزا دو، اور نہیں دے رہے. تو پھر وہی بات ہے کہ لوگ دوسرا ٹریک اختیار کریں گے. لوگوں نے غازی عالم دین شہید کو بلایا تو نہیں ہے نا رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے ممتاز قادری کو تو بلایا نہیں نا مرحوم کو، بلایا تو نہیں ہے نا. تو ہم حکمرانوں کو کہنا چاہیں گے، اگر آپ لوگوں کے فورم سے عدالت کے ججز ہوں اور پھر ایگزیکیوشن کے حکمراں ہوں، اگر اس قانون کے تحت جس جرم کا ثبوت مل جائے، مجرم کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے، اور اگر آپ سزا نہیں دیتے تو آپ خود لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اور ایک ذرا میں دل سے بات عرض کر دوں، یہ معاملہ ہم میں سے کسی کے ابا جان یا چچا جان کا نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر. اور آج ہمارے مقتدر طبقات کا حال کیا ہے؟ ان مقتدر طبقات اور حکمرانوں میں سے کوئی کسی کی شان میں گستاخی کرتے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح چل رہی ہے ہمارے یہاں؟ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، گھر والوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ہو رہا ہے نا. تو میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، کسے باشد مقتدر طبقات کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہے یا نہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام کا ادب ہے کہ نہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی عقیدت ہے یا نہیں. تم میں سے کسی یہ تمہارے گھر کے فرد پر بات آئے تو ریاستی مشینری حرکت میں آئے، لوگوں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے جائیں اور لوگوں کے ساتھ بہت کچھ کیا جائے، اور یا جرم ثابت ہو جاتے ہیں اور سزا نہیں دی جاتی، تو کل حضور کی شفاعت چاہیے نہیں چاہیے یا شکایت چاہیے؟ اس مسئلے کو ہمیں ایمانی غیرت کی بنیاد پر سوچنا چاہیے. یہ کوئی نرا جذباتی مسئلہ نہیں، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہمارے. اپنے اوپر بات آ جائے، مقتدی طبقات میں سے ریاستی مشینری حرکت میں آ جائے، اور امام الانبیاء کی شان میں غصہ، قرآن کریم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، حضور کے بارے میں علیہ السلام، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، مقدسات کے بارے میں، کدھر ہے ہمارا ایمان، کدھر ہے ہماری ایمانی غیرت؟ تو ان ججز کو بھی سوچنا پڑے گا، اور ہمارے مقتدی طبقات اور حکمرانوں کو بھی سوچنا پڑے گا. اور جو آج ان گستاخوں کی حمایت میں کھڑے ہیں، اگر وہ کلمہ گو ہیں، وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں. یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی تعصب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. اب آپ سوچئے، میں نے جو آیت تلاوت کی تھی شروع میں، خشکی تری میں کیا ہو گیا؟ فساد مچ گیا. کس وجہ سے؟ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. کیوں؟ تاکہ اللہ ان کے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھائے، تاکہ لعلہم یرجعون. ہم سود کے دھندے ختم نہ کریں، ہم لٹکائے رکھیں معاملے کو. ٹرانسجینڈر ایکٹ کا معاملہ، ہم جنس پرستی کا راستہ کھولا لٹکائے رکھیں. ہم یہ گستاخیوں کے معاملات چلنے دیں، ہم ان کے بارے میں سیریس نہ ہوں. ہاں پھر ہم توقع کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر برسنی، ہم تو خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اجتماعی سطح پر دے رہے ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا کرے، ہمارے ججز کو بھی ہدایت عطا کرے، اور جو کچھ اور لوگوں کے پروردہ ہیں تو کلمہ گو، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا کرے، اور اللہ ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے. یہ ہم میں سے کسی چاچا یا ماما کا، کسی کے چاچا ماما کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہے اور دینی مقدسات کا معاملہ ہے، اور یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں حساس اور محتاط ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.